السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج 466، ایمان میں اضافے کے اسباب، لیول 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے ہم پڑھتے آئے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کے جو عقائد تھے اور اس حساب سے ان لوگوں کی باتیں، ان کے اوپینینس، کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، تو اس بارے میں کئی فرقے باطل راستے کی طرف چلے گئے اور ان کے جو ویوز تھے وہ بہت ہی عجیب قسم کے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گناہ کرنے سے انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گناہ کرنے سے نہ وہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے، بلکہ تیسری منزل میں چلا جاتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ گناہ کرے یا ثواب کا کام کرے، ایمان والا ہمیشہ ایمان والا ہی رہے گا، یعنی ایمان کے بعد اس کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ایسے ڈفرینٹ عقائد لوگوں کے ہو گئے تھے، یا ان کی سوچ صحیح راستے سے ہٹ کر باطل کی طرف چلی گئی تھی، یہ سب گمراہ فرقے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور قرآن دونوں سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان انسان کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. جب زیادتی ہوتی ہے تو لازماً اس میں کمی بھی ہوتی ہوگی، جب کمی ہوتی ہے تو لازماً اس میں زیادتی بھی ہوتی ہوگی. تو وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عام دنوں میں ہم امت مسلمہ سے اتنے زیادہ، یعنی امت مسلمہ کے بارے میں، ایز ایک ہول امت کے بارے میں ہم اتنے کنسرن نہیں رہتے ہیں نا. ہم اپنی لائف میں مست اور مگن رہتے ہیں، اپنے لائف میں بزی رہتے ہیں، روز مرہ کے معمول کے کام انجام دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی پوری دنیا میں کہیں مسلمانوں پر کچھ ان یوزول، کچھ ایسے حادثات یا ظلم ستم ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہمارا اٹیچمنٹ، ہمارا ایمان یا ان کے تعلق سے جو ہماری فکر ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی ہے، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے اصل میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعات اور حالات اور حادثات بعض وقت انسان کے ایمان میں، اس کے عمل میں اضافہ کرتے ہیں نا؟ اور واقعی میں جو حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں مسلمان یا مومن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے ایک جسم واحد کی طرح، کہ انسان کے کسی جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، یعنی پورا جسم بخار میں تپتا ہے نا. تو آج ایسی ہماری امت مسلمہ کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ دیکھیں ہمارا دل کتنا بے چین ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے آپ بتائیے؟ ایمان کی علامت ہے نا. ہمارا کیا خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، یا ان کا کیا خون کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ؟ وہ کیوں آج سب طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے مسلمان، کون ہمارے لیے کھڑا ہوگا، کون ہمارے لیے آواز اٹھائے گا، کون ہمیں سپورٹ کرے گا؟ تو وہ بھی کیوں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی طرف؟ کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک کلمے کی بدولت، ایک ایمان کی بدولت ان کے سپورٹ کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہے نا. اور ہم کیوں اتنا بے چین ہیں، ہمارا دل کیوں اتنا اتھل پھتل ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے کلمہ گو بھائی بہن ہیں، ہم ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ ہمارا درد ہو. یہی تو سب ایمان کی علامت ہے اصل میں، اور یہی ایمان کے زندہ رہنے کی علامت ہے. تو ایمان میں اضافہ، کمی ہو سکتی ہے، بعض اوقات کچھ حادثات، کچھ مشکلات انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ہے نا. اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو یہی حادثات اور یہی مشکلات ان کے ایمان کو گھٹا بھی دیتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پھر شکایتیں بھی کرنے لگتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگتے گوئے کہ وہی صحابہ کا دور واپس لوٹ آیا ہے. کھجوریں کھا کر وہ لوگ گزارا کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ لٹرلی کھجوروں پر گزارا کر رہے ہیں. تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دو دو مہینے گزر جاتے، ہم دو چاند دیکھ لیتے، نئے چاند، اور دو کالی چیزوں کے علاوہ کسی پر گزارا نہیں ہوتا، یعنی ایک پانی اور ایک دوسرا کھجور۔ تو آپ بتائیے کہ وہی دور لوٹ کر آیا ہے نہیں آیا ہے؟ تو جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ایسے مشکل حالات میں بھی پھر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہم ان حالات کو دیکھ کر اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے، ہم کو اپنے کام تو انجام دینا ہے۔ لیکن ہر درد مند دل رکھنے والا انسان، جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمک پائی جاتی ہے، وہ ضرور اس کا دل دکھے گا، وہ ان کی تکلیف پر کراہ اٹھے گا۔ وہ بھی ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، یہی تو ایک ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو بہرحال بعض اوقات جو آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، انسان کے ایمان میں اضافہ بھی کرتی ہیں، اور بعض اوقات اس کو کفر تک بھی لے جاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان میں اضافے کے کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت، یعنی اس کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو جانیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے اسی قدر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور واقعی میں دیکھیں، وہ الرحمن ہے، وہ العلیم ہے، وہ البصیر ہے، وہ السمیع ہے۔ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہم یقین کامل رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، تو ہمارا ایمان، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر بہت بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی کا احساس ہے وہ ہمیں ہر وقت مضبوط رکھے گا، ہر مشکل وقت میں۔ دوسرا سبب ہے آیت کونیہ اور شرعیہ میں غور و فکر کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں نشانیاں بتائی ہیں اور جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اسے دیکھ کر بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ واقعی میں تو کہتی ہوں کہ جو قدرتی چیزیں ہیں، کبھی چاند کی طرف غور سے دیکھیں، کبھی سمندر کی طرف غور سے دیکھیں۔ اکثر جب بھی ہم یہاں پر جاتے ہیں کارنش، تو اتنا ہیوج سمندر دیکھ کر واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ جب چاند کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ چاند کی کرنوں کا کیا اثر ہوتا ہے سمندر پر، جو مد و جزر آتے ہیں وہ چاند کی وجہ سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا ہے۔ تو کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرنے سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غاشیہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح گاڑ دیے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے بچھایا گیا؟ سبحان اللہ، واقعی میں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کیسے کیسے اس نے جانور پیدا کیے۔ یعنی صحرا میں، کبھی آپ کو اتفاق ہو، کبھی آپ لوگ بیچ گئے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ریت ہوتی ہے، آپ اگر نارمل والا راستہ چھوڑ کر ریت میں سے آتے ہیں، کبھی بچے جب جھولوں پر جاتے ہیں اور وہاں ساری ریت نیچے ڈالی ہوتی ہے، آپ ریت میں چل سکتے ہیں؟ اسپیشلی جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، خبر دمام میں ریت میں جب آپ چلتے ہیں تو کیا آپ سے جلدی جلدی چلا جاتا ہے؟ نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کے پیر اندر دھنستے جاتے ہیں، آپ جلدی سے پیر نکال نہیں پاتے جیسے آپ نارمل زمین پر چلتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو جو بنایا ہے وہ ایسے بنایا ہے کہ وہ صحرا میں سفر کر سکتے ہیں، ان کے پیر اس شیپ کے ہیں، ایسی ساخت کے ہیں کہ وہ ریت میں بھی تیز دوڑ سکتے ہیں اونٹ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو اتفاق ہوا کہ کبھی آپ کو ریت میں چلنا پڑا ہو؟ نہیں ہوا اتفاق۔ جی جی جی، ہر علاقے میں نہیں ہوتی ہے ریت، یہاں پر بہت زیادہ ریت ہے، اسپیشلی باریک ریت ہے یہاں پر، خبر اور دمام کارنش پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو ریت میں آپ کے قدم دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اونٹوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے بنایا۔ جی انڈیا میں بھی، راجستھان میں ریت ہی ہوتی ہے، صحرا ہی ہے وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو عجیب پیدا کیا گیا؟ سبحان اللہ، کیسی ساخت کے ہیں اونٹ، آپ دیکھنے کا بھی اسی پر غور و فکر کر لیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے خالق کی جب آپ کو معرفت حاصل ہوگی کہ ہمارا خالق سبحان اللہ وہ کیسی چیزیں پیدا کرتا ہے، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آسمان کو دیکھ لیں، سبحان اللہ کیسا ہیوج آسمان ہے، بغیر ستونوں کے قائم ہے، کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے۔ اور جو لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہوں گے، دن کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن بھر میں 3 سے 4 کلر بدلتا ہے، समंदर अपना रंग है ना, जैसे जैसे आसमान चेंज हो जाता है, जिसको हम सी ग्रीन कलर कहते हैं, है ना, कितना खूबसूरत कलर होते हैं आप देखें। एक होता है नीला कलर, एक डार्क ब्लू हो जाता है कभी, फिर रात में तो ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो जो ब्लू और डार्क ब्लू के दरमियान जो कलर होता है, सी ग्रीन कलर जिसको हम कहेंगे, कितना खूबसूरत कलर होता है वो, सुभान अल्लाह, आप सोचें। तो आसमान का, जैसे आसमान का रंग होता है वैसे समंदर का रंग बदलता जाता है, क्योंकि समंदर का रंग किस पर बेस्ड है, आसमान के रंग पर। तो इतना बड़ा जो छत है कितना खूबसूरत बनाया है अल्लाह ताला ने, कितना खूबसूरत कलर होता है। लेकिन सबको सबसे ज्यादा, जिसको अगर कपड़े भी लिबास भी हम पहनते हैं, तो सबसे ज्यादा हम क्या कहते हैं कि स्काई ब्लू कलर हम पसंद करते हैं। अक्सर लोगों की पसंद ये होती है, मुझे नहीं मालूम ज्यादातर लोगों की, लेकिन जितने आसपास मिले लोग हैं तो मैंने देखा है कि हर कोई स्काई ब्लू कलर पसंद करता है, लिबास में भी, हर चीज में। और रात के वक्त जब वो आसमान बिल्कुल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, तो लेकिन कितने इसको खूबसूरत सितारों से टांग दिया गया है। और लिबास में भी लोगों को बहुत पसंद है ऐसे कपड़े, जैसे लोग साड़ियां जो पहनते हैं तो ब्लैक साड़ी पर वो स्टार लगाते हैं चमकने वाले, बहुत खूबसूरत डायमंड वगैरह, और देखिए कितनी खूबसूरत लगती है वो, चाहे वो दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, या जो भी चीज हो, कपड़ा। तो अल्लाह ताला ने रात में देखें आसमान को कैसे कर दिया कि काला है, तो उसमें सितारे लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खूबसूरती के लिए। तो इंसान आसमान को देखे और अल्लाह ताला की किबरियाई को महसूस करे, और पहाड़ों को देखे कि कैसे गाड़ दिए गए हैं, कितने ह्यूज पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। जब आप यहां से उमरा के लिए मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में कैसे बड़े बड़े पहाड़ आते हैं जो बाय रोड सफर करते हैं, या हिमालय को आप देख लें, तो इतने बड़े ह्यूज पहाड़ अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, देखे अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की, अल्लाह ताला के लिए बस हुक्म देना है, वो हुक्म देता है और वो चीज हो जाती है, सुभान अल्लाह। और ये पहाड़ ना होते तो ये जमीन तो ढुलक जाती है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर ये पहाड़ ना गाड़ते हम इसमें जमीन में, तो ये जमीन ढुलक जाती, यानी डावाडोल हो जाती, इधर उधर लुढ़क जाती। तो ये पहाड़ जमीन को थामे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उस जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई, सुभान अल्लाह। ये तो एक ऐसी चीज है, यकीनन मेरा तो हमेशा इस पर ईमान इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है बहुत ही ज्यादा, कि हम इमेजिन करें कि जमीन इतनी तेज रफ्तारी से घूम रही है। बचपन में ये बात समझ नहीं आती थी, बचपन में इसको समझा ही नहीं था कभी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, साइंस भी पढ़ी, और फिर जब ये बात मालूम हुई कि, और कुरान भी हमें बताता है कि हर चीज अपने फलक में तैर रही है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने जितने भी सितारे और सैयारे बनाए वो सब तैर रहे हैं फजा में, और जमीन वो भी एक सैयारा है, और वो भी इस तरह से तेजी से गर्दिश कर रहा है, वो दोनों तरह से घूम रही है जमीन भी, है ना। पढ़ते हैं ना अपने स्कूल में, जब स्कूल का वक्त था, तो कि जमीन हर दो तरह से गर्दिश कर रही है, तेजी से घूम रही है, और कितनी इसकी तेजी है घूमने की, जो रफ्तार है कितनी तेजी से वो घूम रही है। लेकिन हम ग्लास रखते हैं अपने टेबल पर या अपने यहाँ अपने घर की जमीन पर, फर्शी पर, तो क्या वो ग्लास लुढ़कता है, गिरता है? जी, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों तरह से घूम रही है जमीन, बिल्कुल सही है। तो सुभान अल्लाह, इतनी तेजी से जमीन घूम रही है, लेकिन हम कैसे सुकून से जमीन पर बैठे हैं ना, ऐसा लगता है कोई फ्लैट चीज पर हम हैं, सुभान अल्लाह, आप सोचे। तो अल्लाह ताला फरमाए कि जमीन कैसे बिछा दी गई, गौर तो करो, जरा देखो तो सही। तो इससे क्या होता है, ईमान में इजाफा होता है, वाकई में आप गौर करिए। जब भी आपको सफर करना हो ना, इवन नॉर्मल आप अपने, हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही जा रहे हो कार में बैठकर, तो कभी आसमान, विंडो से आसमान को देख लें, कभी सड़कों को ही देख लें कि कैसे अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया कि उसने रास्ते बनाए, और ये रास्ते बनाने का भी अल्लाह ताला ही ने इंसान के दिमाग में डाला। तो उससे कायनात में गौर फिक्र से ईमान में इजाफा होता है। हम लोग हमेशा, एक्चुअली जब भी खबर से दमाम जाना होता था, और हमारी क्लासेस तकरीबन चार दिन दमाम में होती थी खबर से दमाम, और पूरा पौन घंटा या 40 मिनट तो जरूर ही लगते हैं जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है इतनी देर वैन में बैठना, तो सुबह शाम के अस्कार हम वैन में ही कर लिया करते थे, और खिड़की से आसमान को देखना सबसे बेस्ट काम था ये। और जब आसमान की तरफ हम देखते हैं, ये रास्ते से चलते चलते जो रास्ते में चीजें आती हैं उसको देखते हैं, तो एक गौर फिक्र की कैफियत पैदा होती है। कभी कोई लॉन्ग जर्नी आप लोग करते हैं बाय रोड, आपने देखा होगा जब खेत और खलियान रास्ते में गुजरते हैं, ग्रीनरी आती है, दरख्त आते हैं, कभी कहीं पौधे हैं, कहीं पहाड़ हैं, कभी कहीं खेत हैं, तो वहां पर फसलें बोई हुई हैं, कितना खूबसूरत मंजर होता है ना वो, तो वो आंखों को भी वो मंजर भला मालूम होता है, और गौर व फिक्र के लिए भी सबसे बेस्ट है वो वक्त और मंजर, जिससे ईमान में इजाफा होता है। تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نیچر پر غور کرنے کے لیے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں نشانیاں ہیں تم اس کو دیکھو، چاند سورج پہاڑ زمین ان سب کو دیکھو. قل انظر ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کہہ دو کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں جبکہ نہیں کام آتی نشانیاں اور ڈرانے والے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتی. تو یہ تمام جو آسمان میں غور و فکر ہے، یہ ڈراوے ہے، یہ کن لوگوں کے کام نہیں آتے؟ جو ایمان ہی نہیں رکھتے، جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ عجائبات قدرت میں غور و فکر کرنا انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو آیات شرعیہ ہیں اس میں غور و فکر، تفکر، تدبر، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایمان میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ غور و فکر سے کام لیں، جو تمام انبیاء لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک وہ پیغامات پہنچائے، تو اس کے جو اس کی حکمتیں ہیں، اس کے جو اسرار و رموز ہیں، اگر وہ آپ جان لیں تو یقین جانیے ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین قانون نازل کیے ہیں، کتنی بہترین شریعت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں صرف ایک چھوٹی سی بات پر ہی ہم غور و فکر کر لیں کہ جب اسلام آیا اور سورہ نور نازل ہوئی اور اس میں مخلوط سوسائٹی کو ختم کر دیا گیا ہے نا، کہ یہ اسلامی کانسیپٹ ہے کہ مخلوط سوسائٹی ہو؟ آپ بتائیے. اور اگر مخلوط سوسائٹی کسی حد تک کہیں مجبوری میں اگر ہو بھی تو اس کے کیا حدود اور قیود بتائے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت، جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کی حکمت ہے، اگر ہم صرف ایک پر غور کر لیں کہ مخلوط مطلب مکس گیدرنگ، ٹھیک ہے، یعنی مرد اور عورتیں دو اپوزٹ جینڈر ساتھ میں مل کر رہنا، کام کرنا. مخلوط سوسائٹی مطلب مکس گیدرنگ جس کو کہیں گے، یعنی مرد اور عورتیں ساتھ میں مل کر ایک جگہ رہنا یا کام کرنا. تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سورہ نور پڑھیں تو آپ کو اس کی حکمت، یعنی سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آگے جو آگ لگنے والی ہے تو اس کو پریکاشن کے طور پر پہلے ہی وہ اس آگ کو لگنے کے سامان ہی پیدا نہیں کرتا. جبکہ آج ویسٹ نے جو کانسیپٹ دیا ہے اور جو وہ لوگ آج اتنی مخلوط سوسائٹی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں کہ اب ان کے 90% بچے بغیر باپ کے ہیں. سوچیں ذرا، امیجن کریں کہ کیا حال ہوگا. فیملی یعنی گھر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، شادی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، اب تو ایون بچوں کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے. کہتے ہیں بس کتے بلیاں پال لو، کون جھنجٹ میں پڑے پریگنینسی کے اور ڈلیوری کے، اور اتنے کہاں ان کو لے کر گھومیں. سوچیں ذرا کیا کانسیپٹ ہوتا جا رہا ہے. تو جب ہم سورہ نور پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کو دل چاہتے، کہ دل چاہتے واقعی میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے احکامات، کیسے قانون بنائے ہیں جو کتنے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں الحمدللہ. صرف ایک پردے کو ہی آپ لے لیں، صرف ایک مخلوط سوسائٹی کو آپ لے لیں، تو اسی پر غور و فکر کرنے سے ہمارے اندر ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے قانون ہمارے لیے بنائے ہیں، کیسی شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نازل کی ہے. آج آپ دیکھیں، آج ہر کوئی پریشان ہے یا نہیں ہے، یقین جانے جو میرے پاس سوالات آ رہے ہیں، ہر بیوی یعنی ہر 10 میں سے 5 بیویاں پریشان ہیں کہ ان کے شوہر کے آفس میں یا سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اسی طرح کی جو بھی آج کل چیزیں چل رہی ہیں، کسی دوسری عورت سے تعلقات ہیں. اور ہر بیوی انسیکیور فیل کر رہی ہے کہ نہیں، آپ بتائیے. کیونکہ یہ جو اپوزٹ جینڈر کا ایک جو اٹریکشن ہے، یہ بڑے سے بڑے متقی انسان کو بھی لے ڈوبتا ہے. بڑے بڑے متقی لوگ بھی اس میں انوالو ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ سب سے بڑا ٹیمپٹیشن ہے یہ اصل میں. آج جتنے جو غلط کام ہو رہے ہیں یا جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، آپ بتائیے، اس میں سب سے بڑا ریزن یہی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک حکم ہے کہ مکس گیدرنگ نہ ہو، مخلوط سوسائٹی نہ ہو، مرد اور عورتوں کا ڈائریکٹ اتنا زیادہ انٹریکشن نہ ہو، جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو شرعی، جو الوہی احکامات ہیں، ان میں غور و فکر سے، اس کی حکمت پر غور و فکر سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سوچ لیں جس پر حدود قائم کی گئی ہیں. جیسے اب چور کا ہی معاملہ لے لیں, اگر اسلامی حکومت ہو, یعنی آپ دیکھیں نان مسلم حکومت میں یا بالکل شروع میں جو اسلامی حکومت ہوگی اس میں یہ قانون لاگو نہیں ہوں گے, لیکن جب آپ کی تربیت کر دی گئی ہو, تربیت کے سارے سامان مہیا کر دیے گئے ہوں, آپ کو روزگار مہیا کیا گیا ہو, ایسی حالت میں کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ بتائیے اگر اتنا اسٹرکٹ قانون ہوگا تو کیا کسی کنٹری میں چوری ہوگی؟ آج آپ دیکھیں کہ لوگ جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے نیو یارک وغیرہ یا کچھ واشنگٹن وغیرہ, وہاں سے لوگ موو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر چوری ہونا ایک عام بات ہے. لوگ گھڑی پہن کر نہیں نکلتے کیونکہ ایک گھڑی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے بتاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں ہیں. تو اسلام نے جو احکامات دیے ہیں سبحان اللہ کتنے بہترین احکامات ہیں. تو اس پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اس سے بھی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین قانون نازل کیے, الحمدللہ کتنی بہترین شریعت اتاری ہے. تو اس شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس میں رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, انصاف ہے, تو اس سے بھی ہمارے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا. پھر تیسرا سبب ہے ان ایمان میں اضافے کا, مخلصانہ انداز میں کثرت کے ساتھ اطاعت گزاری. یعنی خالص اللہ کے لیے, کسی دکھاوے کے لیے نہیں, خالص اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکا دینا, سرنڈر کر دینا, سر اطاعت خم کر دینا. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی چھوٹی کوئی بھی شریعت کی کوئی بات ہو یا حکم ہو اس پر سر جھکا دینا. اور اعمال بھی دراصل ایمان میں داخل ہیں, لہذا ان کی کثرت سے ایمان میں اضافہ ہونا لازمی ہے. دیکھیں امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے کتاب الایمان, اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے صحیح بخاری نہیں کیا ہے تو ضرور وہ ایک بار کتاب الایمان پڑھے. وہ یا اس کی لیکچر آن لائن اویلیبل ہیں ویب سائٹ پر ہماری, تو آپ کتاب الایمان پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے. اصل میں عمل کا نام بھی ہے ایمان, جو ایمان دل سے بھی ثابت ہے, اعمال سے بھی ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکا دینا یہ بھی ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور چوتھا ریزن ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا, ترک معصیت, اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان اپنی پسندیدہ چیز کب چھوڑ سکتا ہے؟ جب اس کو اپنے رب سے محبت ہو, جب اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے اور بھلا میں کیسے اس کی نافرمانی کر رہا تھا. تو جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے اور اس کے دل میں رب کی محبت جاگ اٹھتی ہے تو وہ ہر بڑے سے بڑا گناہ کا کام جس کی وہ لت میں مبتلا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ترک معصیت یہ بھی ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو یہ تھے ایمان میں اضافے کے ریزنز, اسباب. یہ انہوں نے مین مین باتیں بتائی ہیں, اس کے انڈر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ کن کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے. اب جیسے ایمان بڑھتا ہے اور اس کے ریزنز ہیں کہ کن کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے, ایسے ہی ایمان میں کمی کے بھی ریزنز ہیں, اسباب ہیں. اور ایمان میں کمی کے بھی چار اسباب انہوں نے بتائے ہیں. پہلا, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اسماء صفات سے اعراض کرنا, یعنی دوری اختیار کرنا. جیسے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر مجھے یہی لگتا ہے کہ آج ہمارے یہاں ہمارا عقیدہ کیوں کمزور ہے, اسپیشلی جو ہمارے برصغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی کمزور ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بہت ہی عجیب سی پائی جاتی ہیں کیونکہ ہم کو بچپن سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں سکھائی ہی نہیں گئی, ہمیں فیل ہی نہیں کی گئی, ہے نا؟ آپ بتائیے کتنے گھرانے ہمارے ایسے ہوں گے جہاں پر بچپن سے اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا کرنا سکھائی جاتی ہو, یا اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھائی جاتی ہو, یا اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہو جس کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کو, کہتے ہیں ارے ارے یہ کام مت کرو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا. اب بچپن سے بچے کے دل میں کیا بیٹھ گیا اور وہ کیا چیز لے کر بڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو بس سزا ہی دینے والا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم نے پیدا کی دلوں میں؟ جی بالکل, شعوری مسلمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات سے دوری اختیار کرنا, یہ سبب ہے ایمان میں کمی کا. دوسرا آیت کونیہ اور شرعیہ میں فکر و نظر سے اعراض کرنا, یعنی وہی فکر جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر نہ کرنا, اس سے منہ موڑنا. اور یہ چیز آپ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بات کہ یہی چیز غور و فکر نہ کرنا یہ قساوت قلبی کا سبب بنتی ہے, یعنی دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہے, غفلت, یعنی اس سے غافل ہونا دلوں کو پھر سخت کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے, اور کیسے سخت ہوئے دل ان کے, پتھر سے بھی زیادہ سخت, کیونکہ پتھر میں سے تو بھی بعض اوقات پانی نکل پڑتا ہے, پھوٹ پڑتا ہے پتھر, لیکن ان لوگوں کے دل پھر کیا ہوا کہ ایسے سخت ہوئے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, تو پھر اب کیا اس میں کوئی ہدایت سما سکتی ہے؟ نہیں سما سکتی. تیسرا ہے اعمال صالحہ کی قلت, یعنی نیک اعمال کی کمی. اس کی دلیل جو ایک یہاں پر حدیث دی گئی ہے اس کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ناقص دین اور ناقص عقل والیوں میں عقل مند آدمی کی عقل کو کھونے والیاں تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے دین میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ وہ حیض کے ایام میں نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے. اب یہاں پر یہ مت سوچی گئی, غلط طریقے سے مت لیجیے گا اس حدیث کو. یہاں پر اصل میں اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے, بلکہ یہ بتایا گیا کہ عقل کم ہو یا نہ ہو اس کے باوجود بھی مردوں کی عقل کو خپت کرنے والی یا مردوں کی عقل کو کنٹرول کرنے والی کون ہوتی ہے؟ خواتین ہوتی ہیں. تو عقل تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ عقل بعض وقت عورتوں کی بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن دین میں کمی کیا ہے؟ تو دین میں کمی یہاں پر ہمارا قصور نہیں ہے اس میں. جب رسول اکرم سے صحابہ نے دین میں کمی کے بارے میں پوچھا تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حیض میں نماز نہیں پڑھتی؟ یعنی ہم یعنی مرد ہم سے وہ سمجھے ایک معاملے میں سبقت تو نہیں لے گئے, لیکن ان کو ایسا کوئی ان کے پاس کوئی ایسے ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ وہ 7 دن تک یا 6 دن تک نماز نہ پڑھیں, ہے نا؟ لیکن عورتوں کے لیے رکھا گیا ابھی اللہ کی طرف سے, لہٰذا ہم سے اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ ہم کو جس کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا. تو یہاں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ایک نارمل قدرتی بات بتائی گئی ہے. تو جو عمل صالحہ کی قلت یہ بھی ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہے. دیکھیں اسی لیے جو علماء کہتے ہیں نا کہ حالت حیض میں جو عورتوں کو کہا گیا کہ وہ ٹھیک ہے نماز تو نہیں پڑھتی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو پڑھ سکتی ہے نا. اگر ایک فرد ایک شخص کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہ کرے تو شیطان کتنا حاوی ہو جائے گا اس کے اوپر, کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تو جڑی رہے. چوتھا ریزن گناہوں کا ارتکاب, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. یعنی جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے تبھی تو پھر ایمان بھی بڑھتا نہیں ہے, وہیں کہیں ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے ایمان. جی الحمدللہ, وہی تو بات ہے کہ اگر ایک خاتون حالت حیض میں نماز بھی نہ پڑھے روزے بھی نہ رکھے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی نہ پڑھے تو پھر اس کے ایمان میں کیسے اضافہ ہوگا بھلا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ایمان بڑھتا نہیں ہے بلکہ الٹا گھٹتا چلا جاتا ہے. تو ایمان میں کمی بیشی کے بارے میں اہل سنہ کے دو گروہ مخالف رہے ہیں, یعنی دو گروہ نے ایمان میں کمی اور بیشی کا انکار کیا ہے, اور وہی مرجیہ کا گروہ ہے اور دوسرا خوارج اور معتزلہ کا. تو جو مرجیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کمی آتی ہے, اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں, تاکہ اعمال میں اضافے سے ایمان میں اضافہ ہو اور ان میں کمی آنے سے ایمان میں کمی آ جائے. ایمان دل کے اقرار کا نام ہے اور اقرار میں کمی بیشی نہیں ہوا کرتی, ٹھیک ہے؟ یعنی مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان بس دل میں اقرار کافی ہے اور اس میں کمی بیشی پھر نہیں ہو سکتی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایمان جب ایک بار آ گیا دل میں اب اس کے بعد پھر کچھ بھی کر لو, عمل کرو نہ کرو اچھے تم مسلمان مومن ہی ہو. تو ان کی تردید ہمیں کرنی ہے, یعنی ان کا جو اپینین ہے وہ ریجیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اعمال کو ایمان سے خارج کرنا ایکسکلیوڈ کرنا صحیح نہیں ہے. یقیناً اعمال ایمان میں داخل ہیں اور اس کی دلیل پہلے بھی گزر چکی ہے, اور کتاب الایمان آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ تمہارا قول صحیح نہیں ہے کہ دل کا اقرار اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی. کسی شخص کے لیے بھی یہ کہنا ممکن ہے کہ میرا ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا ہے. یعنی اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ایمان دل کے اقرار کا نام ہے اور دل کے اقرار میں پھر کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ دل تو ہمیں دل کا نام ہی جو ہے قلب رکھا گیا. قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا, کبھی کم کبھی زیادہ ہونا. تو کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ پھر اس کا مطلب تمہارا ایمان ابو بکر کے جیسا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ دعویٰ. تو دل بھی کمی بیشی میں مبتلا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر انہوں نے مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, یقین تو ہے لیکن یہ اس لیے کہ میرے دل مزید مطمئن ہو جائے. اب جب بڑے بڑے انبیاء دل کے اطمینان کے لیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے دکھا دے اللہ تعالیٰ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے, تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو پھر کہ تمہارا دل ایک ہی جیسے لیول پر ہے اور بس اس میں ایک بار ایمان سما گیا تو وہ کچھ چینج نہیں ہو سکتا؟ یعنی جو مرجی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دل کے اقرار کا نام ہے ایمان اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی, تو جب انبیاء نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مزید ہمارے دل کے اطمینان اور ایمان کے لیے ہمیں دکھا دے, تو پھر بھلا کوئی انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا دل ایک ہی کیفیت پر ہے اور ایمان سے لبالب بھرا ہوا ہے 100%؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. جی بالکل, یہ ہم جتنا زیادہ ہم خود فیل کر سکتے ہیں کوئی اور ہمارے بارے میں نہیں بتا سکتا. لیکن جو سنی سنائی بات ہے اگر آپ اس کو آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں تو وہ ایسی بات نہیں آ سکتی. جیسے اگر آپ کو کہیں سے کوئی خبر ملی تو اس پر آپ کے جو دل کا اقرار ہوگا الگ ہوگا, لیکن اگر دو آدمی آپ کو گواہی دے دے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تب آپ کے یقین کے لیول کچھ اور ہوگی, ہے نا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں موجود ایمان زیادت و نقص کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے علماء کرام یقین کو تین درجات میں تقسیم کرتے ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. جیسے کہ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ہرگز نہیں, اگر تم یقینی طور پر جان لو تو پھر یقیناً تم جہنم کو دیکھ لو گے, پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حاقہ میں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, اور یقیناً وہ قابل قبول حق ہے. تو ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا, اور ایک ہوتا ہے حق جو کہ اس کو قبول کیا جائے. تو دل کی بھی کیفیت ہوتی ہے, ایمان کی بھی کیفیت ہوتی ہے, الگ الگ اس کے لیول ہوتے ہیں. اور دوسرا گروہ جس کو وعیدیہ بھی کہا گیا ہے, خوارج اور معتزلہ کا ہے. انہیں وعیدیہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ وعدے کے احکام سے صرف نظر کرتے ہوئے وعید کے احکام کو اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو چھوڑتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وارننگ ہے بس صرف اس کو اختیار کرتے ہیں. یعنی وعید کی نصوص کو وعدے کی نصوص پر غالب کرتے ہوئے وہ کہتے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ, آپ بتائیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے وعید بھی دی ہے قرآن میں کہ جو گناہگار ہوگا اس کو سزا ملے گی, لیکن اگر کوئی صدقے دل سے توبہ کر لے اور پلٹ آئے تو کیا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے مغفرت کا؟ قرآن میں ہے نا. جی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو تو بھول جاتے ہیں اور جو وعید یعنی جو وارننگ ہے قرآن میں گناہگار کے لیے بس اس کو لے لیتے ہیں. اس لیے ان کو وعیدیہ کہا گیا ہے. امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی آپ کی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. یعنی خوارج تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے, لیکن معتزلہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان سے تو خارج ہو گیا مگر کفر میں بھی داخل نہیں ہوا, بلکہ وہ دونوں منزلوں کے درمیان والی منزل میں ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. دیکھا فلسفیانہ ذہن کا یہی نقصان ہوتا ہے. یہ سب جتنے بھی جو خوارج اور معتزلہ تھے ایکچولی یہ یونانی فلسفے سے بہت متاثر ہوئے لوگ تھے. تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی یہ دونوں گروہوں کی. اب اہل قبلہ یعنی جو بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ گنہگار ہونے کے باوجود مسلمان ہیں, مگر وہ اس کے باوجود اہل قبلہ کو خوارج کی طرح مطلق معاصی اور قبائل کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے, بلکہ معاصی کے باوجود بھی ان کی ایمانی اخوت ثابت رہتی ہے. جیسے ایک شخص بہت زیادہ گنہگار ہے, کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, لیکن اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے تو کیا آپ کا دل اس کے لیے نرم نہیں ہوگا؟ کیونکہ آخر کار وہ کلمہ گو تو ہے نا. یعنی ان کے اس قول کے باوجود کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. تو اہل قبلہ گناہگار ہونے کے باوجود مسلمان ہیں اس لیے کہ وہ ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں, اور وہ قبلہ ہے کعبۃ اللہ. تو جو اہل سنت ہیں ان کے نزدیک گناہ کرنے والا یا جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے بڑے گناہ کا, اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کوئی شخص کتنا بھی بڑا گناہ کر لے آپ اس کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے, یہ اجازت ہی نہیں دی گئی ہم کو. تو دیکھیں انہوں نے یہاں پر رائٹر نے بمطلق المعاصی یہ لفظ قابل غور ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالمعاصی والکبائر یعنی بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے کرتے جو مسلسل اس میں لگا رہے, کیونکہ بعض گناہ انسان کو واقعی میں کافر بنا دیتے ہیں, جبکہ جو مطلق معصیت ہے یعنی کبھی گناہ کبھی کوئی اچھائی یا کبھی بڑا گناہ کر لیا بعد میں نماز ہی پڑھتا رہا تو یہ کفر نہیں ہوگا. تو جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس ایمان تو موجود ہوتا ہے جبکہ اس کا کمال یعنی اس ایمان کا کمال نہیں ہوتا اس کے اندر, وہ کمی ہوتی ہے اس کے اندر. تو جن کا قول ہے کہ کبیرہ گناہ کا فاعل کافر ہوتا ہے انہوں نے اپنے اس عقیدے کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور ان کے خونوں اور مالوں کو مباح قرار دیا. آپ جانتے ہوں گے نا کہ جو خوارج کا گروہ نکلا تھا جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ سیاسی اختلاف کی بنا پر آپس میں کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا, آمنے سامنے کھڑے تھے وہ لوگ میدان جنگ میں, اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے مل کر مصالحت کروائی یعنی کمپرومائز کروا دیا تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے آپس میں بلا وجہ, تو جب دونوں نے جنگ بند کر دی تو اس میں سے ایک تیسرا گروہ نکل کر آیا انہی دونوں طرف سے یا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ تھے, تو ان میں سے ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھلا آپ نے کیسے آپس میں مصالحت کر لی, کیسے کمپرومائز کر لیا. اور انہوں نے اس بنا پر علی رضی اللہ عنہ کو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نعوذ باللہ کافر قرار دیا اور کہا کہ چونکہ یہ لوگ کفر کا ارتکاب کر چکے لہٰذا ان کا خون ہمارے لیے جائز ہے, اس لیے ان لوگوں نے تین لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے, علی رضی اللہ عنہ کو, معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو. عمر بن عاص اور معاویہ کسی طرح سے بچ گئے, زخمی ہوئے تھے بس معاویہ رضی اللہ عنہ, ان پر بھی وار کیا گیا تھا, لیکن علی رضی اللہ عنہ کو اس نے ایسا وار کیا کہ تین چار دن کے بعد دو تین دن کے بعد ان کی اسی حالت میں شہادت ہو گئی اس مار کی وجہ سے, اس زخم کی وجہ سے جو تلوار ان پر چلائی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ کون تھے, ان کا قتل کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے, ایکچولی مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے یہ لوگ, قرآن بھی پڑھتے تھے یہ لوگ, لیکن ان کا کانسیپٹ کیا ہو گیا تھا کہ جس نے ایک بار گناہ کر لیا وہ کافر ہو گیا, اور پھر کافر کا خون وہ کہتے تھے ہمارے لیے حلال ہے, مباح ہے, جائز ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو مومنوں کے درمیان اخوت و معصیت کے باوجود بھی ثابت رہتی, یعنی جو مومن ہیں آپس میں ان کے درمیان اگر کچھ چیز ہو بھی جائے, کوئی ڈسپیوٹس ہو بھی جائے, کوئی آپس میں خلاف ایک دوسرے کے خلاف کچھ ہو بھی جائے, تو بھی اس کے باوجود بھی وہ مومن ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہی رہیں گے, ہے نا. یا اگر جو مومن ہیں اگر کوئی ایک گناہ کر لے اور دوسرا گناہ نہ کرے تو بھی وہ بھائی بھائی ہی رہیں گے, کیونکہ اس کے گناہ کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اس کا بھائی نہیں رہے گا, مومن بھائی نہیں رہے گا. جیسے کہ ایک کوئی شخص ہے جس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا شخص ہے جو واقعی میں بالکل مومن ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوا وہ گناہگار کو یہ کہہ دے کہ تم مومن ہی نہیں ہو, میرے بھائی ہی نہیں ہو, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تو گناہ کرنے سے مسلمان مسلمان کا پھر بھی بھائی ہی رہتا ہے، وہ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا جو ایمان کی وجہ سے ہے، یا اس کے گناہ کی وجہ سے جو اس کے دل پر اثر پڑا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک مسلمان کی جماعت سے خارج ہو گیا، نہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص کے بارے میں، فمن افی لہ من اخیہ شیئ فاتباع بالمعروف۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک قاتل ہے جس نے مقتول کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قصاص میں کہ ایون جس نے قتل کیا ہے اور جو مقتول کے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ پھر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے معروف طریقے کی اتباع کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی ایون اگر قصاص کا معاملہ ہو جائے، قتل ہو جائے کسی کا اور قصاص لینا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے کہ اس اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بھائی فرمایا، یعنی اس گناہ کرنے والے کو، قاتل کے لوگوں کو بھی کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ مقتول کے لوگوں سے، کہ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھائی کا لفظ استعمال کیا نہیں کیا، یعنی ایک طرح سے قربت ظاہر کی ہے نہیں کی ہے ایمان والوں میں، گناہ کرنے کے باوجود بھی۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے؟ یعنی ایک شخص نے گناہ کر لیا، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مار دیا، اب جب قصاص کا معاملہ آیا کہ ٹھیک ہے جس نے مارا ہے اس کو قصاص دینا ہوگا، کوئی پیسے دینا ہوگا یا جان کے بدلے جان لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جس کا آدمی قتل ہوا ہے ان لوگوں سے کیا کرے کہ اپنے بھائی کو تو معاف کر دو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت قصاص کے بارے میں جو فرماتے کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی حاصل ہو جائے تو اسے معروف طریقے کی اتباع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اخی سے مراد مقتول ہے۔ یہ آیت اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو قاتل کے بھائی سے معصوم کیا ہے، حالانکہ مومن کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دلیل لائے ہیں آپ دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں، یہ بھی سب سے بہترین دلیل ہے ہمارے سامنے، کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں بھڑ جائیں، اگر آپس میں دو مسلمان گروہ ہی کی لڑائی ہو جائے، دیکھیے ترجمہ، اگر مومنوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے فریق سے لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ آپس میں جنگ میں کھڑے ہو گئے دو مسلمان گروہ، جنگ ہو گئی، اتنی بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی جب وہ واپس صلح کرنے واپس آئیں تو یہ دونوں مومن ہی گروہ ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھ لیں، یعنی جب جنگ میں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے۔ تو مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں اور آپس میں ہتھیار اٹھا لیے، جبکہ مومن کا مومن کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنگ میں حصہ نہ لینے والی تیسری جماعت کو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دینے کے بعد اس کے بارے میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے صلح کروانے والی جماعت کو باہم لڑنے والی دونوں جماعتوں کا بھائی قرار دیا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ لہذا اگر میں کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب کسی مسلمان کے پاس سے گزروں تو اسے سلام کہوں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق بتائے ہیں کہ جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کہنا چاہیے، تو جب تک یہ شخص مسلمان ہے میں اسے سلام کہتا رہوں گا، سوائے اس صورت کی کہ اسے سلام نہ کہنے میں کوئی مصلحت ہو، جس طرح کہ کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ ہوا جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے 50 دنوں تک ان سے قطع تعلق کی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، کیا اس سے محبت کریں گے یا اس سے کراہت کریں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہیں گے ہم کہ جان بوجھ کر کوئی بھی کام ایسا نہ کریں، بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کریں، اور اس کے گناہ کی وجہ سے اسے کراہت کی نگاہ سے دیکھیں، عدل کا تقاضا یہی ہے، یعنی ہمیں اس پرسن سے کراہت نہ ہو، ہاں اس کے گناہ کے فعل سے کراہت ہو. ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی آدمی کو، کسی انسان کو ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اب آپ دیکھیں گے ہم اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس نے جو گناہ کا کام کیا تھا اس سے کراہت ہونی چاہیے، اس شخص سے کراہت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. تو اہل سنت ملت کی طرف منسوب فاسق سے کلیتاً اسلام سلب نہیں کرتے اور نہ اسے جہنم میں ہمیشہ رکھتے ہیں. یعنی جو صحیح نقطۂ نظر والے لوگ ہیں، جو صحیح سوچ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی فاسق کو، یعنی جو مسلسل گناہ کا مرتکب ہے، اس کو بالکل ہی اسلام سے خارج نہیں قرار دے دیتے اور نہ ہی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، بلکہ ان کے نزدیک فاسق ایمان مطلق کے نام میں داخل ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. یعنی اگر ایک شخص کلمہ گو ہے لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا جا رہا ہے، تب بھی آپ اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیں گے، اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل نافرمان، لیکن آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ اطاعت سے خروج کرنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر چلا جائے وہ فاسق ہوتا ہے. اور فسق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فسق کے کبیر اور ایک اصغر. فسق کے اکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوَاهُمُ النَّارِ، رہے فاسق تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جبکہ فسق اصغر اسلام سے خارج نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ کرنے والا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی وہ گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. جس کو ملت اسلامیہ کی طرف ہی منسوب کیا گیا ہے وہ خارج نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی شخص حالانکہ وہ فاسق ہے اور غلط خبر لے کر آتا ہے، تو پھر بھی مسلمانوں کے ہی دائرے میں وہ داخل ہے. تو ملی فاسق مطلب جس سے اسلام سلب نہیں ہوتا اور اس کو غیر مسلم بھی نہیں کہا جا سکتا، البتہ سے ناقص الاسلام یا ناقص الایمان کہا جا سکتا ہے. کیونکہ معتزلہ کیا کرتے ہیں، اس سے اسلام بھی سلب کرتے ہیں اور اسے جہنم میں بھی ہمیشہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن کہتے کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسلام سے بھی خارج ہو گیا. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ ایون اگر کوئی شخص قتل بھی کر دیتا ہے تب بھی وہ مسلمانوں کا مسلمان بھائی ہی رہے گا، ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے. تو امید ہے یہاں تک بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی. میں سوچی تھی کہ آج یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن لگتا ہے کہ نہیں مکمل ہوگا، ٹائم بھی ہو گیا اور اذان بھی ہو گئی ہے، کافی ٹائم ہوا. تو ہم یہیں تک اس کو روکتے ہیں اور آگے پھر انشاءاللہ مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اسباب مہیا کرے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھے جو ہمارے ایمان میں کمی کا باعث بنے. آمین. ہم کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں اضافے کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے اور ایسے اسباب تلاش کرنے چاہیے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکیں، اضافے کا باعث ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا کرے جن کے ساتھ رہ کر ہم اپنے ایمان میں مزید اضافہ کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.